موضوع سخن اسلام اور جاہلیت کا موازنہ اور وہ اسباب کہ جن کی بنا پر جاہلیت وجود میں آتی ہے. اگر گزشتہ دو تقریریں آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہیں تو اسی سلسلے سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کو یہاں پر ختم کیا گیا تھا کہ جب یہ اتنا کیٹیگوریکل اناؤنسمنٹ ہے قرآن کا کہ کوئی بھی اگر اسلام کے علاوہ کوئی دین پسند کرتا ہے, چاہتا ہے, اپنے لیے سلیکٹ کرتا ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں اس دنیا کے بعد کی زندگی میں اس کا شمار گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا. پوری کائنات پر جب نگاہ دوڑانے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ پوری کائنات کی جتنی مخلوق ہیں, خواہ وہ لیونگ ہوں یا وہ نان لیونگ ہوں, ان سب کا جو مزاج ہے اور جو فطرت ہے وہ اسلام ہی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان کو چھوڑ کر کے جتنی مخلوق ہیں وہ سب قہری طور پر اطاعت پر مامور ہیں, وہ مجبور ہیں, ان کو اسی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے اور ان کو ارادہ یا اختیار نہیں دیا گیا, وہ چوائس نہیں کر سکتے. اور انسان ایک ایسا مخلوق ہے جو اس کائنات کی سینٹرل فیگر ہے, جو مرکزی جس کا کردار بھی ہے اور مرکزی مخلوق بھی ہے, جو جوہر کائنات بھی ہے, جو اثر تخلیق بھی ہے, جو خلیفۃ اللہ بھی ہے, جس کے سر پر تاج کرامت بھی رکھا گیا, جو مسجد ملائکہ بھی ہے جس کے لیے کائنات کو مسخر کر دیا گیا. اگر اس سے بہتر کوئی صرف اللہ کے منصوبے میں ہوتی تو اپنے لطف و کرم سے اللہ پر واجب تھا کہ وہ اپنی محبوب ترین ہستیوں کو یعنی انبیاء اور ائمہ کو اسی پیکر میں بھیجتا. انسان کے پیکر میں بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ اب خالق کے منصوبے میں اس سے بہتر کوئی شکل نہیں ہے. اور یہی تو یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے, میں نے اس کے پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا, میں پھر کہوں گا اور اگر زندہ رہا تو پھر دہراؤں گا اس کو, اور جب میں نہ رہ جاؤں گا تو میرے بچے تصدیق کریں گے کہ جب سائنس اور ترقی کر لے گی تو معلوم ہوگا کہ جیسے فارمیٹ انسان سے بہتر کوئی فارم نہیں تھا, ویسے ہی اللہ کی نگاہ میں زمین سے بہتر کوئی پلانٹ بھی نہیں تھا, ورنہ وہی انبیاء بھیجے جاتے. اہل بیت کو اس زمین پر بھیجا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ خالق کی نگاہ میں جو عالمین کا رب ہے وہ قطن اس کو عالمین کے لیے رحمت نہ بناتا اگر اس کی نگاہ میں زمین سے بہتر کوئی پلانٹ ہوتا. اس کا مطلب کہ ہر لحاظ سے یہ زمین بھی بہتر ہے اور ہر لحاظ سے انسان سے بہتر, انسان سے زیادہ متوازن, انسان سے زیادہ معتدل, انسان سے زیادہ ماجریت کوئی مخلوق نہیں ہے, اور نہ کسی مخلوق میں جو صفتیں پائی جا سکتی ہیں. یعنی کسی مخلوق کو بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اگر اس میں گروتھ پائی بھی جاتی ہے تو ایک حد تک پائی جاتی ہے, اس کے بعد پھر وہ اپنی ترقی نہیں کر سکتا ہے. اگر پیڑ ترقی کرتے ہیں تو ان کی ایک حد ہے, اس حد کے بعد وہ رک جایا کرتے ہیں. فرشتوں میں تو علم کے اعتبار سے ترقی ہی نہیں ہے, یہ خود ان کا اعتراف کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, خدا سے خود یہ معصومانہ اعتراف ہے کہ پاک ہے تیری ذات, ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تم نے ہمیں بتا دیا. یعنی ملک کی معراج صرف اتنی ہے کہ جتنا بتا دیا جائے اتنا یاد رکھ لیا جائے تو وہ ملک ہو جاتا ہے. انسان اس کے اوپر ہے, جتنا بتا دیا جائے اس کی روشنی میں جو نہیں بتایا گیا اس کا بھی پتہ لگا لے تو وہ انسان ہے. یعنی انسان کا جوہر یہ ہے, انسان کی صفت یہ ہے کہ وہ معلوم سے نیم سے انیم کے دائرے کو نیم میں کنورٹ کرتا چلا جائے. اسی لیے اس ڈیفینیشن میں عالم اسے کہا جائے گا کہ جس کی نگاہ میں اب کچھ انیم نہ رہ جائے, سارا انیم کنورٹ ہو کے نیم بن جائے. اور کل کے جملے سے پھر میں استفادہ کروں, یہی وجہ ہے کہ آج کی کائنات آج کا انسان کیونکہ پہلے گیا ہے اس لیے اب وہ اس دعویٰ کرنے میں بھی وہ گھبرا رہا ہے اتنا پڑھنے کے بعد بھی, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جتنا نیم ہے وہ انیم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اس نون کے سہارے اس نے قیامتیں برپا شروع کر دی ہیں, اس کا زمین پر دل نہیں لگتا, وہ سزا موڑنے لگتا ہے, وہ خدائی کے دعوے کرنے لگتا ہے, مگر اس کا ضمیر جب اپنے ضمیر کے کٹہرے میں خود کھڑا ہوتا ہے, جب اکیلے میں ہوتا ہے تو اس کے اپنے اوقات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کو کیا معلوم ہے اور کیا نہیں معلوم ہے. جو نہیں معلوم ہے اس کی لسٹ بہت لمبی ہے, اور جو معلوم ہے اس پر بھی یقین نہیں ہے کہ کل ہو سکتا ہے کہ کچھ تبدیلی ہو جائے. فضائل کی منزل میں آنے سے پہلے یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں, بس یہی وجہ ہے کہ یہ محض دعویٰ نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ حال والے بھی سمجھے اور ماضی والوں کی تاریخ کو بھی سامنے میں رکھا اور مستقبل والوں کے لیے بھی چیلنج ہے. یہ کہنے والا محض دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ چاہے پوچھ لو, بلکہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اب ہمارے لیے کچھ انون نہیں ہے, ورنہ یہ دعویٰ بہت مشکل ہے کہ جو چاہے مجھ سے پوچھ لو. تو انسان کی صفت ہی یہی قرار پا گئی کہ وہ اپنی عقل دانش, اپنے فکر و شعور, اپنے ارادہ و اختیار سے جب کائنات پر نگاہ ڈالتا ہے تو کائنات کا یہ مزاج پاتا ہے کہ ہر شے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے, کسی قانون کی پابند ہے, کسی ڈسپلن میں ہے. اور یہ کہہ دینا بہت پرانا دعویٰ تھا جس کا اب سائنسز خود مذاق اڑاتے ہیں اور گویا اپنے حساب سے اب توبہ کرتے ہیں, اپنی غلطی پر نادم ہیں کہ خود بخود کائنات بن گئی, اس لیے کہ خود بخود جب کوئی چیز بنتی ہے اس میں ڈسپلن نہیں ہونا چاہیے. ڈسپلن خود اس بات کی علامت ہے کہ یہ خود بخود نہیں وجود میں آئی ہے بلکہ اس کو وجود میں لایا گیا ہے, اور وجود میں لانے والے کے سامنے کوئی منصوبہ ہے, ایسے ہی اچانک میں وجود میں آئی ہے. اور نہ خالی یہی ہے کہ جیسے ہمارے یہاں کے بہت سے کام ہوا کرتے ہیں کہ بس مرضی میں آیا کر دیا. اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہاں جا رہے ہو, کہیں نہیں جا رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کچھ نہیں, وہ چل رہا ہے. اور نہ سدارجی والا معاملہ کہ پہلے کر لے پھر سوچے کہ ایسا کیوں کیا تھا. تو اس کائنات پر نگاہ دوڑانے کے بعد بس ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے انسان کے, خواہ وہ آج سمجھ میں آئے اور خواہ مستقبل میں, اور یہ بات بالکل طے شدہ ہے تمام اس وقت کی تحقیقوں کی روشنی میں, کہ انسان ایک ایسے نظام کی تلاش میں ہے کہ جو جامع ہو, اس کے علم کی پیاس کو بھی بجھا سکے, اس کی مارل انسٹی جس کا اخلاقی وجود ہے اس کے لیے بھی کوئی ضابطہ حیات دے سکے, نہ اس کو مادی دنیا میں محتاج رکھے, نہ اس کی روح کو پیاسا رکھے. تمام تجربوں کے بعد اب دنیا سوچنے پر مجبور ہو رہی ہے, مگر چونکہ ابھی عصبیت کی اینک لگی ہوئی ہے اور یہ بڑی خطرناک چیز ہوا کرتی ہے تعصب, یہ حق کی راہ میں اکثر روڑا اور اڑنگا بن جایا کرتی ہے. لیکن وہ دن آئے گا اور یہ بالکل طے ہے کہ مستقبل کا جو دین ہوگا, یعنی جو پڑھے لکھوں کا جو دین ہے, سائنسٹ حضرات کا جو دین ہوگا, دانشوروں کا جو دین ہوگا, محققین کا جو دین ہوگا, وہ علاوہ اسلام سے کچھ نہ ہوگا. اس لیے کسی مذہب سے مطمئن ہو بھی نہیں سکتے. کرسچینٹی دم توڑ چکی, خود اس کی حماقتوں کی وجہ سے ہی مذہب سے دشمنی وجود میں آئی. اس کی زد میں بیچارہ اسلام آ گیا جس کی دیر لگ گئی. ورنہ یہ تو کلیسا اور پوپ کی اور چرچ کی حماقتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے مجبور ہو کر کے یہ کہنا پڑا سائنسٹ حضرات کو کہ اب سائنس نے جگہ لے لی ہے خدا کی. وہ مذہب کل ملا کے سمجھتے تھے عیسائیت ہی مذہب ہے اور یہودیت نے بھی اس کو خوب ہوا دیا. وہ سمجھ نہیں سکے کہ مذہب محض عیسائیت کو نہیں کہتے, تو عیسائیت کو مذہب سمجھنے سے انہوں نے اس کو جنرلائز کر دیا اور یہ اعلان ہو گیا کہ ہر مذہب سے دشمنی گیا سائنس کا شیوا ہے. لیکن اب جب ان کے سامنے حقائق آئے, کچھ تو فیل مجلس حسین کا ہے اس میں کہ حقائق سامنے اسی پلیٹ فارم سے آئے, کچھ علماء کو جب لکھنے کا موقع ملا, جب سانس لینے کا موقع ملا, ورنہ تاریخ نے تو ہم کو موقع ہی بہت کم دیا. تو خوش نصیبی ہے کہ اس وقت آپ اتنے اطمینان سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تہخانوں میں آپ رہے, تہخانوں میں آپ رہے, نام بدل کے آپ زندہ رہے, تقیے میں آپ رہے, بچوں کو بتا نہ سکے, یہ انسٹرکشنز دیے جاتے تھے محبت علی کی خوشبو پا جاؤ تو کھیتیوں کو ویران کر دو, گودیوں کو اجاڑ دو. ان حالات میں جہاں مر جانا آسان تھا وہاں بزرگوں نے اپنے کو زندہ رکھا. یہ اب وجہ ہے سلامات پڑے محمد علی محمد. روز کی طرح میں پھر درخواست کروں گا, دس دس کا التماس آپ سے ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا آگے چلے آئیں. حالانکہ یہ بات بہت اچھی ہم سے کسی نے کہی کہ پہلے آنے والوں کو زحمت دی جاتی ہے, اصل میں زحمت تو بعد میں آنے والوں کو ہونا چاہیے. میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے خاص طور سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی دلچسپی ہے موضوع سے اور واقعی آپ کچھ سننا چاہتے ہیں اور کچھ لینا چاہتے ہیں تو وقت سے تشریف لائیے, اس لیے کہ مجلس کا جو شروع کا پورشن ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوا کرتا ہے, جس سے انٹروڈکشن بنتا ہے, ذہن مائل ہوتے ہیں, خود پڑھنے والے کو بھی اسی سے مدد ملتی ہے اور سننے والے کو بھی اسی سے مدد ملتی ہے. اس لیے کہ یہ اچانک کوئی رٹا رٹایا سبق تو ہوتا نہیں ہے کہ کل تک تیسرے رکوع تک آپ نے حفظ کیا تھا, اب آگے وہاں شروع کر دیجئے. تو یہ حافظ جی والا کام نہیں ہے, اس لیے حافظ جی جب تراویح میں اٹک جاتے ہیں تو پھر جو بیک گیئر بہت لمبا لگتا ہے تو گیرج تک گاڑی چلی جاتی واپس. تجدید والا اسلام اور جاہلیت کے اندر لائن آف ڈیمارکیشن, خط امتیاز یہ ہے کہ ہر وہ عمل, ہر وہ قانون, ہر وہ ضابطۂ حیات, ہر وہ عزم, ہر وہ تھیوری کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو, اس کو اسلام نے اور قرآن نے جاہلیت کہا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جہالت الگ چیز اور جاہلیت الگ چیز, اور یہ جو غلط فہمی ہے کہ جاہلیت محدود تھی عرب میں جو اسلام سے پہلے, یہ بالکل غلط نظریہ ہے. جاہلیت نہ کسی دور میں محدود ہے نہ کسی طبقے میں محدود ہے. جاہلیت ایک جوہر ہے جو اپنی شکلیں بدلتی رہتی ہے. جب اسلام سے پہلے تھی تو قدیم جاہلیت تھی, اب اس نے علم کا لبادہ اوڑھ لیا ہے تو جدید جاہلیت ہے. وہ جاہلیت اسلام سے جب بھی روگردانی ہو جائے گی, یعنی خواہشات, جذبات, آرزو, تمنا, ہوا و ہوس کی اتباع کے تحت جو بھی وجود, جو بھی نظام کہیں بھی کب بھی کسی کے ذریعے سے بھی وجود میں آ جائے, وہ جاہلیت ہے. اور جو اللہ کے قانون کی روشنی میں آدم سے خاتم تک, خاتم سے قائم تک, وہ اسلام ہی ہوگا. یعنی اسلام کے مقابلے پر جو قانون آ جائے گا اس کو اسلام کہتا ہے جاہلیت. اور یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جاہلیت کا مطلب کہ جہاں مادی ترقی نہیں تھی وہ لوگ بڑے جاہل تھے, اب مادی ترقیاں ہو گئی, جاہلیت ختم ہو گئی, پہلے والوں کو فلکیات کے بارے میں ایسٹرو فزکس کے بارے میں نہیں معلوم تھا, اب معلومات ہو گئی, لہٰذا اس جاہلیت کے جواب علم آ گیا ہے. ایسا نہیں ہے, پہلے والوں کو اکنامکس کے فارمولے نہیں معلوم تھے, اب معلوم ہو گیا ہے اس لیے اب علم آ گیا. غلط فہمی ہے یہ, آپ بتا رہے فرمائیے قرآن کا. اس بنیاد پر عرب کو جاہل کہا ہی نہیں گیا, ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر نہ علم تھا نہ کچھ خصوصیات تھی, یعنی کوئی اچھی بات تھی ہی نہیں کیا. صرف اس بنیاد پر کہا گیا ان کو کہ وہ اپنی مرضی اپنے نفس کی پیروی میں قانون بناتے تھے, اس کا اتباع کرتے تھے, حکم خدا کو پس پشت ڈال دیا تھا. ورنہ مقام دلیل میں کہوں, ورنہ نہ قرآن کی آنے کی ضرورت تھی نہ نبی کی آنے کی ضرورت تھی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو فزکس نہیں آتی تھی, فزکس پڑھا دی جاتی. اگر وہ جاہل اس لیے تھے عرب کی جاہلیت, ان کو کیمسٹری پڑھا دی جاتی, ان کو میتھمیٹکس پڑھا دی جاتی, ان کو کچھ فارمولے دے دیے جاتے. تو یہ ترقی آج ہوئی ہے, یہ اسی وقت ہو گئی ہوتی. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں فزکس کی کتاب ہے نہ قرآن کیمسٹری کتاب ہے. اور جب بے شک کا یہ مقصد ہے, بے شک کا مقصد بھی رسول نے بتا دیا, اخلاق کو اس کی منزل کمال تک پہنچانا. عبادتیں بھی ہو رہی تھیں اور کوئی خدا کا منکر نہیں تھا. عرب کے جس ماحول کو ہم جاہلیت کا ماحول کہتے ہیں, اس میں وہ خدا کے وجود سے منکر نہیں تھے, پھر بھی مشرک تھے. کیوں مشرک تھے؟ اپنی مرضی سے کچھ بتوں کو تراش لیتے تھے اور خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ان کو بنا لیتے تھے. رازق خدا کو مانتے تھے, خالق خدا کو مانتے تھے, مگر کچھ بتوں کو بیچ میں لا کے اس لیے رکھ لیتے تھے. انہوں نے کہا ہے, اس لیے خدا نے کہا کہ پوچھو ان سے کہ کس نے من خلق السماوات والارض, کس نے زمین و آسمان کو خلق کیا, تو جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللہ, تو جواب دیں گے کہ اللہ نے خلق کیا. پھر یہ مشرک کیوں ہے؟ یعنی خدا کو ماننے کے باوجود وہ جاہل ہے اور وہ مشرک ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اب جب ان سے پوچھا گیا تو یہ جواب انہوں نے نہیں دیا کہ مَا نَعْبُدُهُمْ, ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے نہیں کرتے. کس لیے کرتے؟ اللہ يُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم ان کی پوجا نہیں کرتے, بلکہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ کہ ان کی وجہ سے ہم کو قرب خداوندی حاصل ہو جائے گا. یعنی عرب کے مشرک کو اس لیے مشرک کہہ دیا گیا کہ خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلے کو اس نے خود سے تراش لیا. یعنی ایک فارمولا ہاتھ لگا کہ چاہے وہ صنم پتھر کے ہو, چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو, اگر خود سے آپ نے کسی کو کہیں لا کے بٹھا دیا, وہ چاہے خاموش پتھر کا بت ہو یا وہ بولتا ہوا انسان کی شکل میں کسی میٹنگ کے ذریعے بٹھا دیا جائے, اسلام اس بات کو برداشت نہیں کرتا. ورنہ بنیادی آپ اصول آج بھی کسی مشرق سے, آپ ہندوستان کے ہندو سے پوچھئے تو وہ آج بھی یہی کرتا ہے کہ ہم بتوں کو ایشور نہیں مانتے, ہم اللہ تک پہنچنے کا ان کو ذریعہ اور وسیلہ. بس اس موقع میں رک کے دل چاہتا ہے کہ ایک عجیب عبرت کا مقام ہے, یعنی اصول میں عرب کا وہ جاہل مشرق, اصول صحیح تھا اس کا, صرف قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. یعنی وہ اتنا جانتا ہے اپنی جہالت اور جاہلیت کے باوجود کہ اللہ تک ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہو سکتی. آج کا پڑھا لکھا مسلمان نہیں جانتا, کہیں سے لائیے وسیلہ شرک. شرک اور بدعت کے علاوہ دو لفظ تو ایسا رٹ گئے ہیں جسے ہمارے ہندوستان میں سوری اور تھینکس, اور میں اکثر کلاس روم میں کہتا ہوں کہ جس دن بھی میں ایجوکیشن منسٹر بن گیا میں ان دو لفظوں کو ڈکشنری سے نکلوا دوں گا. بڑی سے بڑی خدمت میں نے انجام دی, انہوں نے بہت ہی ادا کے ساتھ تھینکس کہا, لیے ختم ہو گئی بات. और हीरो होंडा मार दी, मेरी टांग टूट गई, सारी कहकर निकल गए। अगर रुपया अभी फ्रैक्चर हो गया, इसको लोह के लिए कहीं भर्ती कराइए तो ये नाजायज इस्तेमाल। और खैरियत ऐसे पूछते हैं कि खैरियत की खे यहाँ है और खे वहां पहुंचती, तो किसको बताए खैरियत। तो इतना समझदार उस वक्त का अरब मुशरिक भी था कि वो ये जानता था। और दूसरी इस समझ में छुपी हुई लॉजिक है, इससे पूछिए कि तुम फिर इंसान ही को भी वसीला बना लो भाई, तो वो जवाब देगा कि हाँ बेशक इंसान घर को बना सकते हैं, मगर इंसान अगर इंसान को ना पहचाने तो फिर क्या। पेट जानते हैं हम, हमारे भाई बहन जो इंसान है ये खायन है, और अल्लाह तक पता नहीं हमारी इबादतें पहुंचाएं कि ना पहुंचाएं, अपनी नमाज को अपने अकाउंट में क्रेडिट करने तो क्या होगा। अरे हमारा अकाउंट तो डेबिट, बल्कि ओडी ड्राफ्ट हो गया था, और बल्कि कभी ये भी होता है कि हमारा रिजर्व और सरप्लस भी गायब हो गया तो हम तो रेड में आ गए, हमारी बैलेंस शीट तो बर्बाद कर देंगे ये। तो हम पूर्व जानते हैं अपने भाई बंधुओं को, इसी जो हमारे ही साथ रहते हो। जुमला फजाइल का इत्तेफाक समझ में आता है, कहीं आगे बढ़ जाऊं कि मुशरिक आपस में एक दूसरे को खूब पहचानते हैं, खूब जानते हैं, काफी भी खूब एक दूसरे को जानते हैं। अब अगर किसी एक मरहले पर मुसलमान जिसको काफिर कहते हैं, अगर उसको कुछ सारे मक्का ये ताना दे कि लो इताअत करो अपने भतीजे की, तो इसका मतलब तुम को सारे मुशरिकीन मक्का जानते हैं कि अभी तालीम हमारे दीन पर नहीं है। वरना वो ताना ना देते, बल्कि ये कहते कि भैया अभी तालीम आओ चले, पता नहीं तुम्हारे भतीजे को क्या हो गया कि वो देखो खुद नबूवत का दावा करते हो, तुम्हारे बेटे को खलीफा बना रहे हो, बता रहे हैं कि इसकी इताअत का हुक्म करो। लेकिन काफिरों और मुशरिकों का अबू तालिब को ताना देना इस बात की अलामत है कि साथ में उठने बैठने के बाद मुशरिकीनों काफिरीन मक्का को इस बार अबू तालिब की मारिफत थी कि कभी भी अबू तालिब ने उनके साथ कभी शिर्क नहीं किया, बुतों के सामने सर नहीं झुकाया। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये मत तलाश करो तो कलमा कब पढ़ा, ये बताओ किसी झूठी तारीख में मैं अपना मजहब बदल दूंगा कि अबू तालिब ने शिर्क कब किया। इसलिए जो कलमा पढ़ना इस बात की अलामत नहीं है कि उसके दिल से पढ़ा हो। क्या मैं कितने कलमे गोरों के नाम बताऊं कि कलमा पढ़ने के बहुत दिन बाद शक किया रिसालत में, और ये कलमा पढ़ने वाले क्या उस वक्त नहीं थे जब रसूल और रसूल के मानने वालों के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शन लगा था मक्के में, जब मुकाता हुआ था, जब इकतसादी नाकाबंदी की गई थी, जब इनके खिलाफ एम्बार्गो हुआ था, तो इस वक्त कौन था। बस आसान फार्मूला है, अबू तालिब को तलाश करो, अगर मक्के की गलियों में दिखाई दे तो मुशरिक, और अगर रसूल के साथ पत्तियां चबाते में मरा जाए तलवार कहे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो यही जवाब देंगे कि इंसान को हम इसलिए नहीं बनाते बीच में कि ये खायन है, एक वजह। दूसरी वजह यह है कि ये हमारी तरह नातिक है, बोलता है। हम जब इसको वसीला बनाएंगे बीच में कि ये हमारे अमाल की गठरी अल्लाह तक पहुंचा दो, तो ऐसा ना हो कि हमसे कुछ बहस करे, झंझट करे, बोले, एतराज करे। तो दो सिफतें बहुत डीप रूटेड हैं मिजाज शिर्क में, कि ऐसे को मानो जो खामोश भी हो और अमीर भी हो। एक बात तो बहुत अच्छी है कि अमीर होना चाहिए, मगर ये दूसरी बात बड़े मतलब के तहत है कि खामोश। मिजाज जल्दी बदलता नहीं, याद रहे आपको, अगर आप किसी शख्स को अभी कलमा पढ़वा दीजिए तो असल में कन्वर्ट होता है इंसान दिल से, और दिल से तब होता है जब खुद सोच समझ के बाकायदा। इसीलिए इस्लाम बगैर शमशीर कायल ही नहीं, इस्लाम का अहबैत से अखलाक से उसने कुछ चेंज किया है, यानी फिजिकल चेंज नहीं जो टेम्पररी होता है, बल्कि केमिकल चेंज परमानेंट होता है। میرے بچے بھی اس طرح کو جانتے ہوں گے. مثال کے طور پر یہ راڈ جل رہا ہے, یہ فزیکل چینج ہے. ابھی جیسے ہی آپ اس کو آف کر دیں گے اس کی روشنی بھی غائب ہو جائے گی, تشہیر بھی غائب ہو جائے گی. لیکن دودھ کا دہی بن جانا یہ کیمیکل چینج ہے جو کبھی پھر دوبارہ واپس نہیں آسانی سے لایا جا سکتا. آ سکتا ہے بہت محنت کے بعد. تو جو پرماننٹ چینج, تو اسلام پرماننٹ چینج چاہتا ہے. یہ نہیں کہ اس کلمہ پڑھو کلمہ لیے دہل لیں. اور یہ فزیکل چینج کی اس وقت سزا ہم بھگت رہے ہیں کہ جو فزیکل چینج کے تحت جو مسلمان بنے تھے وہی آتنک بازی ہو گئے. مزاج میں جھگڑا تھا, جنگجو مزاج, جھگڑالو مزاج, فسادی مزاج. اسلام سوٹ کرتا ہی نہیں تھا. یا کسی لالچ میں کلمہ پڑھا یا خوف سے پڑھا. اب کوئی چارہ کار نہیں ہے, فی الحال کلمہ پڑھو, پھر بہت ہی کلینڈسٹائن موو چلائیں گے جس کو نفاق کہا جاتا ہے. مناسب موقع پہ نپٹ لیں گے. اسی کے فتح مکہ پر جب دیکھا ایک مرتبہ, تو اس وقت بھی یہ کہنا کہنے والے کا کہ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت بہت بڑی ہے, اب بھی نبوت نہیں. تو جو بادشاہت کا کلمہ پڑھیں گے وہ نبوت تو کہاں حاصل کر پائیں گے, اور جن کی سمجھ میں نبوت میں آئے گی تو وہ امامت کیا سمجھ پائیں گے. تو مزاج جلدی نہیں بدلتا, صدیوں کا بنا ہوا مزاج. تو جن لوگوں نے جھٹکے میں کلمہ پڑھ لیا تھا مزاج نہیں بدلا. اب یہ جو وصول میں چلتے وقت کہا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب خدا اور ایک اپنے اہل بیت. تو جو مزاج تھا کہ خاموش کو لے لو, بولتے ہوئے کو چھوڑ دو. تو آپ کتاب خدا کافی ہے, لیکن بولتی ہے, لیکن روکتی ہے, لیکن ٹوکتی ہے. گلے میں ٹانگو, لہجے بلا بلند کر دو, تین پیج پر توڑو, پارا پارا کر دو. آئے تو ان کو رکو میں قرآن کے نازل ہو جاتا, اس کو پارا پارا کر دیا. جو چاہے کھلواڑ کرو قرآن کے ساتھ, بولتا ہی نہیں. اہل بیت تو کیوں نہیں مانیں گے, جو روکیں گے, جو ٹوکیں گے, جو بولیں گے. تو اصل میں اس لیے وہ مشرک, جو جاہلیت کا دور اس کا اسی لیے تھا کہ وہ حکم خدا کے خلاف وسیلہ بنیادی چیز ضرورت اس کا وہ قائل, امانت وسیلہ کا قائل, مگر چونکہ انتخاب اپنے ہاتھ میں لے لیا. یعنی اسلام میں منصب اس کا تعین صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو اس کو اپنے ہاتھ میں لے لے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی وہ کافر ہے, اور وہ جاہلیت پر ہے. اس لیے کہ اگر اللہ نے ہدایت کا اہتمام نہ کیا ہو تو بے شک خود میٹنگ کی جائے, اسمبلی میں طے کیا جائے, پارلیمنٹ میں طے کیا جائے. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہو کہ اللہ ہو یخلق ما یشاء ویختار, دونوں اختیارات اللہ کے, وہ جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس میں سے سلیکٹ کر لیتا ہے. جب اس نے الیکشن کے حوالے نہیں کیا, کیوں نہیں کیا؟ الیکشن میں امریکہ صاحب جیسے آ گئے سامنے تو نہیں. آج بھی جہاں سلیکشن ہے وہاں کوالیفیکیشن ہے, جہاں میرٹ ہے. اور جہاں الیکشن ہے, جو دس سال دسویں درجن فیل ہو جائے وہ بہت بڑا نیتا ہوتا ہے ہمارے یہاں. دو لوگوں کی ہمارے ہندوستان میں کوئی پوچھ نہیں ہے. ایک چیز کے لیے میں ڈاکٹر سے معذرت کروں گا, جب بالکل وہ پاس نہ کر پائے تو 50-60 دوائیں رکھ کے گاؤں میں نکل جائے, ڈاکٹر ہو گیا. چکر ہوتا ہوگا ان کے اوپر. اور ایک چیز کا تعلق ہماری برادری سے ہے, دو چار مجلس رکھ لو, ذاکر ہو گئے, پھر روایتیں تو خود ہی نمبر پہ نازل ہوتی ہیں. اب بقول شخصیت کہ اگر ہماری مجلسوں میں اس قسم کے ذاکروں کی مجلسوں میں خود امام صاحب السلام تشریف لے آئے تو بچہ گھبرا کے خود کھڑے ہو جائیں کہ بھیا یہ کون سے ٹائم تھے, ہم سے بھی زیادہ مظلوم تھے کیا؟ لیکن جو تم بتا رہے ہو یہ تو ہمارے بارے میں تو کچھ ہے نہیں. کبھی کوئی کوالیفیکیشن نہیں لیڈرس کی, کوئی کوالیفیکیشن نہیں. اسی لیے وہاں سلیکشن رکھا گیا. تو وہ جاہل اس لیے کہ اللہ کے حکم سے وہ روزگردانی کر رہے ہیں. اس زمانے کی جاہلیت خطرناک جاہلیت ہے. عرب کا مشرک جاہل ہے مگر بھولا ہے, سیدھا ہے. ابھی اس کی فطرت نسخ نہیں ہوئی تھی, یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی تھوڑا سا کام کیا گیا کلمہ پڑھ لیا اس نے. یعنی ابھی خالق کو خالق مانتا تھا, رازق کو رازق مانتا تھا, بیچ میں تھوڑا سا بہکا ہوا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے کچھ اس نے بت بھی بنا لیے تھے اور اس کے اندر بھی وہی کہ وہ ہماری کچھ نقصان چونکہ نہیں پہنچاتے ہیں اور حلوے تک کے اس کے اندر خدا ہوتے تھے, بھوک لگے تو اسی کو کھا بھی لو, یہ اس سال کا ہے, یہ اس سال کا ہے, یہ اس قبیلے کا ہے, وہ اس قبیلے کا. ہمارے ہندوستان میں آپ دیوالی میں آ کے دیکھیے خدا ہوں کیا گد بگڑتی, وہ پرانا ہو گیا اس کو کیلنڈر بدل دیتے ہیں, یہ بچے کھلونے اسے بدل دیتے ہیں, وہاں بھگوان بدل جاتے ہیں بےچارے, وہ مزاج تو کبھی جاتا نہیں. مگر وہ بھولے بھالے تھے. آج کی جاہلیت جو ہے وہ جدید ہے, اور اب دو متضاد لفظوں کو استعمال کر کے فائدہ اٹھاؤں کہ آج کی جاہلیت علم یہ جاہلیت اتنی خطرناک ہے, گہرے جمے ہوئے نظام کی جاہلیت اس لیے خطرناک ہے, مادی ترقیوں میں انسان کو چکاچون کر دینے والی جاہلیت ہے اس لیے یہ خطرناک ہے, پارلیمنٹیرینز کی بنائی ہوئی جاہلیت ہے اس لیے یہ خطرناک ہے, بڑے بڑے سائنٹسٹ حضرات جس میں ڈارون ایسے لوگ موجود ہیں ان کی بھی ہوئی جاہلیت ہے. تین لوگوں نے دنیا کو بہکانے میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے جس میں یہودیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے, ایک کا نام ہے مارکس, ایک کا نام ہے فرائیڈ, اور ایک کا نام ہے ڈارون. تین مہاس سے حملے کیے, ایک نے اقتصاد کا بنیاد بنایا کہ بھوک کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے انسان مذہب بنا لیتا ہے, مذہب ہوتا کچھ نہیں ہے, یا بھوک کی وجہ سے, یا اپنی کمزوری کی وجہ سے, یا لا علمی کی وجہ سے. اب یہیں ضرورت کر کے جملہ کہوں آگے بڑھوں, یہی کمال ہے اہل بیت کا کہ تینوں دادوں کو ٹھکرا دیا, اپنی مرضی سے ایسی بھوک اختیار کی کہ فقیر کو ترس آ جائے, اس کے باوجود اگر وہ سجدہ کرے شخص تو ثابت کیا علی نے کہ بھوک سے خدا کو تراشا نہیں گیا ہے, وہ لائق سجدہ ہے. اس لیے ہم فقیر اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں نہیں ہے, 100 غلام آزاد کیے, 18 بچوں کی کفالت کیا ہے, اللہ اس پر عقید بل پھر تندہ اتفاق سے, نہ پیری مریضی تھی نہ چڑھاوا تھا, محنت کرتے تھے, اور اس میں یہ فارمولا بھی دے کے چلے گئے کہ جب سامان خریدا تو اپنے سے اپنے یہاں, اور جب کبھی مزدوری کی جگہ تو یہاں, یعنی فارن ایکسچینج کا پورا قانون بتا دے کہ باہر کا پیسہ خرید کے لاؤ اور آپس سے ریفر کرا دو, جس کی زبری اسی طرح دیجیے, کبھی آپ تاریخ بتا دیئے کہ مزدوری کسی مسلمان کے یہاں کیا ہو, یہودی سے مزدوری کی, یعنی یہودی کے پیسے کو لائے اپنے یہاں اور سامان خریدا, اب اسی کو ماسک پر آپ پھیلا دیجیے. ایک درہم کتنے آپ کاٹ رہے ہیں, اتنا بڑا بجما, ایک درہم ابھی یہاں پہنچے تو کتنے پیسے اکٹھا ہو جائیں گے, فوراً کوئی ایک کام کیا جا سکتا ہے. اسلام نے بھی جس آنے میں پیش کیا اس میں اجتماعیت سامنے اس کے, تو بھوک اگر تم نے بتایا کہ دیکھ تو انسان خدا سے مانتا ہے, تو اس کا جواب دے دیا کہ تین دن کا کلہ اکبر سے جو تیر دیتا ہو اور جو در خیبر کو اکھاڑ دیتا ہو اس کو تو خدا کو دل نہ ماننا چاہیے تھا, اس لیے تو ضعیف لوگ مانتے ہیں خدا کو, کمزور لوگ مانتے ہیں, وہ اتنا طاقتور ہو کہ تاریخ بشریت میں اس کا جیسا شجاعت نہ ہو تو اس سے بڑا آگے ٹھیک کوئی بھی نہیں ہوا. کہتے دان تلک دیتے ہیں کہ تم نے ابھی کیا میری عبادت دیکھی ہے, میرے جب سے ایک رات میں 1000 تقدیروں کی آوازیں چلی جاتی تھی, اتنا بڑا شجاع جب سجدہ کرے تو بات سمجھ میں آ گئی کہ خدا ضعیفوں کا تراشا ہوا خدا نہیں ہے. اور علم کی اس منزل پر آنے کے بعد اس ان کو خدا کو نہیں ماننا چاہیے تھا, لیکن حضرت علی نے خدا کو ماننے کے بعد اس بات کو بتا دیا کہ اصل میں مذہب تراشا ہوا نہیں ہے, خدا تراشا ہوا نہیں ہے, اصل میں تو عالم ہی کو ماننا چاہیے, اصل میں تو بہادروں کو ہی ماننا چاہیے, اصل میں یہ فاقہ کسی کے بعد خدا نہیں تو بات سے کارنا مان جان دیا. اور فرائض میں اس میں تفصیل میں جا نہیں سکتا, آزاد بندر مانے ہیں پھر سے جو اس کو بنیاد بنایا گیا اسی دھوپ کو کہ یہ مذہب کی قید کی وجہ سے ایسا ہوا کرتا ہے, ساری قیدیں ہٹا دی جائیں, نہ کوئی چیز گناہ ہے, نہ کوئی ثواب ہے, نہ حرام ہے, نہ حلال ہے, نہ اچھا ہے, نہ برا ہے, انسان جتنا ڈوب جائے. اور اس کی تعلیمات کے کافی اثرات ہماری قوم پر بھی دکھائی دے رہے ہیں ماشاءاللہ. ابھی کچھ دن پہلے ایک دن ایسا تھا جس میں ہمارے ہندوستان میں ہم نے اپنی آنکھوں میں دیکھا, پتہ نہیں یہاں کیا حال تھا, مومنین کے لڑکے لڑکیاں ہی بڑے سے انوالو تھے ویلنٹائن ڈے, شیعان حیدر کرار. سوچنا پڑے گا ایک مرتبہ, اس بحث میں لگے گی کہ صحیح اور غلط ہے, یہ دیشیل کے ہاتھ کے امام اس سے راضی ہے یا نہیں, دوسرے کی نقل میں جہنم کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ نقل یہ دوسرے کرتے ہیں, دوسرے جہنم جا رہے ہیں, تو ساتھ دیجیے گا کہ یہ مت کسی جنت ہماری ہے, اگر آپ کی ہے تو صرف کچھ زحمتیں بھی آپ ہی کے لیے. علیہ احمد نے فرمایا کہ ہماری شیعیت کا دعویٰ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ فقر فاقہ اور مصیبت کی چادریں اٹھنے کو تیار ہو جائیں, امتحان لیا جائے گا. بڑی یقینی سے ہے محبت علی سب سے نہیں ملا کرتی, فخر کیجیے اکیلے میں بیٹھ کے کبھی, اور ماں کو دعا دیجیے. اتنی سینسٹیو ہے کہ ذرا سا گڑبڑ ہوا ٹھہرتی نہیں, اگل دیتا انسان. جب تک اسلام اور ہم پاک نہ ہو, جب تک نسل پاک نہ ہو, اتنی سینسٹیو ہے, اتنی سینسٹیو ہے کہ آپ لاکھ محبت علی کی سی ڈی ڈالیے, ایکسپٹ ہی نہیں ہوتی کمپیوٹر میں. آپ کا جو کمپیوٹر ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا, خدا کا بنایا ہوا ہے. یعنی پاکیزگی چاہیے, صاحبان طہارت کی محبت, اور نجس لوگ پاس آ جائے تو کم سے کم قدر تو سمجھیے کہ آپ کیوں دوسروں سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں جن کے نہ اخلاق کا پتا, نہ ارحام کا پتا, کہاں کا نقصہ, کہاں کا استقرار, کہاں کی ولادت, کہاں کی تربیت. بعض موقع پہ یہ پتا بھی نہیں کس کے صاحب زادے ہیں, ابن کثیر ہے یا ابن ثاقب ہیں. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد سے. جاہلیت نور اس وقت زیادہ خطرناک ہے, کل کی جاہلیت بھولی بھالی جاہلیت تھی. یہی وجہ ہے کہ آنے والے کا امتحان بھی بڑا سخت ہے, کسی نبی کو بھی اتنا سخت مقابلہ نہیں کرنا پڑا. اسے کہ جیسا جیسا زمانہ تھا, جتنی عقل تھی اتنی گمراہی تھی, اتنی ہی چالاکی تھی. چوری کل بھی تھی, چوری آج بھی ہے. عقل نے ترقی کی تو چوریوں نے بھی ترقی کی. ترکیبیں بزرگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اگر وہ پھر سے زندہ کر دیے جائیں 100 سال 200 سال پرانے لوگ تو وہ حیرت میں پڑ جائیں کہ یہ اسکینڈل کیسے ہوتے ہیں. اگر سمجھایا جائے تو صاحب تو بعد میں کوئی تھک جائیں گے, اس سے زیرو آگے لگ جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کتنی فیگر جو اڑائی گئی ہے. ہرشد مہتا نے ہمارے اتنا لمبا اسکین کیا کہ گنتی میں پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے, وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے. تو پہلے کے انسان کے پاس علم کم تھا تو جھگڑے بھی اس سے خطرناک نہیں تھے, بشری میں ہاتھ سے مارے گئے. ترقی کی اور پتھر کا دور آ گیا, پتھر ڈال مار دیں گے. پھر اور ترقی ہوئی, لوہے کا زمانہ آ گیا. لیکن جیسے ترقی ہوتی گئی اتنی زیادہ چوٹیں لگنے لگی, لیکن پھر بھی بچنے کے امکانات تھے. اب آج آپ دیکھیے کیمیکل ویپنس, باپ کے سامنے بیٹا مر رہا ہے اور بچا نہیں سکتا, اس لیے ایک ناشپاتی کے بنائے بم پورے دبئی کی آکسیجن کو غائب کروا دے گا. ڈیفیشینسی آف آکسیجن میں سامنے بچہ ہمارا تڑپ رہا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے ہم خود بھی سانس نہیں لے پا رہے ہیں, تو اس کو کہاں سے لا کے آکسیجن دیں. یہ ترقی ہے. اگر اسی ترقی کو مقابلے پہ آپ لا کے رکھتے ہیں تو اسلام اس کو نہیں کہہ رہا ہے کہ جاہلیت چلی گئی. یہ غلط فہمی کسی کے ذہن میں رہے, جاہلیت اور سخت ہو گئی. اور جب سخت ہو گئی تو اس سے جو مقابلہ کرنے آ رہا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. اب آپ سمجھے, اسے پھر ولی امر ہونا چاہیے اور اسے صاحب اثر ہونا چاہیے. اور میں نے ایک مرتبہ کسی کتاب میں فکرا دیکھا, میری کتاب کا نام اس وقت نہیں یاد آ رہا ہے, کہ امام سے روایت تھے آخری امام سے کہ میرا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک زمین پر بیٹھا ہوا آدمی, شام پر بیٹھے ہوئے آدمی سے گفتگو نہ کرنے لگے. یعنی ٹیلی کمیونیکیشن کی یہ ترقی ابھی کچھ بھی نہیں ہے. یعنی رینج اتنا دور جائے گا, یعنی وہ اسے ایک جملے میں یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اصل میں میرا مقابلہ علمی جاہلیت سے ہے, پختہ نظام کے مقابلے میں. اور ہیومن انٹلیکٹ بھی اتنی ترقی کر گیا ہے, اس وقت انسان کا برین تو ڈیولپ نہیں ہوا تھا. تو میں خود اپنے بچپنے سے اپنے بچوں کو جب ملاتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میں بہت بولا والا تھا. چار چھ نام کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام یاد تھے تو میں سمجھتا تھا بہت زیادہ مجھ کو معلومات ہو گئی ہے. اور جن جھول ہے دو چار لیڈرس کے نام, پرائم منسٹر کون ہے اور چیف منسٹر کون ہے اور گورنر کون ہے. آج کے بچوں کو خالی آپ کرکٹ ہی نے دیکھ لیے, دنیا کی ہر ٹیم کے نام اور سری لنکا کے ٹیڑھے میڑے نام تو لگتا ہے مصر تارا لکھی ہوئی پوری. کالی اتھر لیں تو ٹیلیویژن نے انٹلیکٹ کو بڑھایا, اس کے آئی کیو تیز ہو گیا. جس زمانے کے بچے اتنے سمجھدار ہو جائیں کہ آپ کا ای میل کو توڑ کر ایکسس حاصل کر لیتے ہیں. ابھی 12 برس کے لڑکے میں یا 14 برس کا ہے, دلی کا ایک لڑکا, اس نے پی آئی اے نے ہائر کیا اس کی عقل مندی کی وجہ سے اور اس نے القاعدہ تک ایکسس کر لیا. سوچیے آپ. اور 8 برس کا بچہ ساؤتھ میں جس نے کمپیوٹر سے زیادہ سیف کیلکولیشن کر کے دکھایا یہ مادی دنیا میں, اور اگر اس کا جواب مذہبی دنیا میں نہ ہوتا تو پھر میں سب کو برتبہ خاموش ہونا پڑتا. دنیا کے حساس پریشان ہو گئے. ایک ایسا بچہ وجود میں آ گیا اور جس کے تفائل میں تو خیر اب سینکڑوں بچے وجود میں آ رہے ہیں کہ قرآن کو یہ رٹ کے سنانا تو کوئی بات ہی نہیں تھی. میں الہ آباد میں بچہ آیا تھا, وہ اصل مصطفیٰ نہیں, وہ دوسرا والا بچہ مصطفیٰ رضوی, وہ دوسری نہیں. اور الہ آباد کے تمام استاد اکٹھا ہوئے تھے امتحان لینے کے لیے. تو کافی بہت بہت بچوں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ آپ تلاوت کیجئے, جہاں پہ آپ رک جائیے وہاں سے ہم تلاوت کریں, پھر ہم رک جائیں گے وہاں سے آپ آگے بڑھیے, پھر آپ رک جائیے پھر ہم پڑھیں. تو تھوڑی دیر تک تو حافظ جی بیساکھی کے سہارے چلے. پھر انہوں نے کہا کہ صاحب اس رخ پہ ہم نے آج تک کبھی کسی کا کہا کریے پورے دنیا کو الٹا چلا دیجیے. تم کہتا آپ یہ بھی نہیں کر سکتے, اس نے الٹا چلا دیا. اسے کہتا آپ ایسا کیجیے کہ آپ اردو میں ایک مفہوم بیان کریے, ہم بتائیں گے کہ آیت اس مفہوم سے قرآن میں کہاں پر ہے. یہ بھی نہیں کر سکتے. کہتا اس کو بتا دیجیے قرآن میں اسلام کتنی بار آیا ہے جس سے بڑے دعوے دار ہیں. آپ سناٹے میں آ گئے. یہ بچے, یہ ذہن, یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب ہمارے جیسے گنہگار ماں باپ کی تربیت کے نتیجے میں اگر ذرا احتیاط سے تربیت کر دی جائے تو دنیا جواب نہ لا پائے اور وہ نمونہ بن جائے, تو جن کے والدین معصوم ہوں اگر وہ گہوارے میں لوح محفوظ یعنی مین اسکرین کا مطالعہ کریں تو حیرت نہ کرنا, اپنے علم پر ان کا قیاس نہ کرنا, اس لیے کہ تمہارے پاس تیسری تیسرے سے زیادہ نہیں ہے. ان کے پاس کتنا بڑا پی ہے تمہیں جانتے ہی نہیں, لیکن یہ طے ہے کہ ان کا پینشن تم سے زیادہ ہے. تو جب یہ آج کی دنیا میں یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنا طاقتور کمپیوٹر ہے, ان کے پاس اس سے زیادہ ہے, تو اس سے زیادہ ایکسس مل جایا کرتی ہے, تو اتنا تو ماننا ہی پڑے گا کہ وجود میں ایسے بچوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ رہتی دنیا تک اس بات کا آپشن اوپن ہے اور ان کو اس بات کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تقاضائے عقل یہ ہے, علم کا تقاضا یہ ہے, شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایسے بچے تاریخ میں آئے ہو تو علم والوں کو چاہیے کہ ان کو مان لے, تجربے والوں کو چاہیے کہ ان کو مان لے. یعنی یہ محض مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کو مذہبی بنیاد پر مان لیا گیا جو خالی سے وہ تاریخی حقیقتیں ہیں, بلکہ پوری دنیا انسانیت کو اس وقت چاہیے کہ وہ غور کرے کہ ایسی شخصیتیں دنیا میں آئیں اور ان کی قدر نہ کی گئی. اس رخ سے دنیا اگر غور کرتی اور کرے گی انشاءاللہ تو عزاداری پوری کائنات کی ذمہ داری قرار پائے گی. ہر وہ شخص جس کو اس بات کا دعویٰ ہو کہ اس کے پاس عقل ہے, خرد ہے, شعور ہے, شرافت ہے, اس کو غور کرنا پڑے گا. اور افسوس تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی ابھی اس بات کی جو نہیں رہتی. وہی اسدیت امام حسین میں تو بٹوارا نہیں ہے, کس نے ہی بٹوارا کر دیا؟ جب نبی ایک ہے اور وہ ان کے نواسے ہیں اور یہ خود ان کا دعویٰ تھا, یزید کی فوج آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس ریئرش پر میرے علاوہ کوئی ہے جو نبی کا نواسا ہو, تو فوج کو چاہیے تھا کہ وہ جھٹلاتی اگر بات غلط ہوتی. تو جب ان کے علاوہ کوئی نہیں تو جو نبی کا نواسا ہے تو پتہ لگاؤ کہ کس لیے شہادت ہوئی, کیا واقعی کوئی ذاتی ان کا معاملہ تھا, اقتدار کے لیے جنگ تھی, واقعی دو شہزادوں کی جنگ تھی, یا واقعی جیسا مشہور کیا جاتا ہے کہ خالی محض ایک عورت کی بنیاد پر جنگ تھی. اتنی آسانی سے پردے ڈالے جا سکتے ہیں. اور بہت اچھی بات کہنے والے نے کہی کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ فائدہ کیا ہوا کربلا کا, اس کی بڑی جنگ ہوئی اور شہادت ہوئی. تو بہت خوبصورت جواب دیا کہ ایسے نہیں سمجھ پاؤ گے, جیسے اسلام اور جاہلیت کے بیچ میں ایک لائن آف ڈیمارکیشن سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جاہلیت اور یہ اسلام ہے, ویسے ہی ہسٹری میں بیچ میں ایک کربلا ہے, بیچ میں لا کے رکھو, دیکھو کربلا کے پہلے کیا ہوتا تھا اور اب کربلا کے بعد کیا ہو رہا ہے. کربلا تک صرف 50 برس ہوئے رسول کو گئے ہوئے, نماز تک رسول جیسی نہیں ہو رہی, سنت کو پامال کر دیا گیا تھا. خود جو اسلامی نمائندہ جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو جب وہ شراب پی رہا ہو, تو اگر کربلا نہ ہوئی ہوتی تو 1400 سال کے بعد آج شراب سنت سمجھی جاتی ہے. جہاں 2 کی جگہ فجر کی 4 رکعت نماز پڑھا دی گئی ہو, جہاں جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی گئی ہو, جہاں پیشنامت قمیض میں کی ہو اور کوئی ٹوک نہ پایا ہو, جہاں پیشنام نے شراب کی قے کر دی ہے محراب میں اور کوئی ٹوک نہ پایا ہو, جہاں اس قسم کی حرکتیں ہوئی ہو جو سب کربلا سے پہلے ہوئی ہیں, اب اگر کوئی اسلامی اسٹیٹ کا ہیڈ پڑھائے نہیں صرف کہہ مار دے, ٹانگ پکڑ کے اس کی کھینچ لی جائے گی اور کہہ دے کہ پتہ نہیں فرائیڈے کو میرا موڈ کیسا ہو, کیا انگیجمنٹ ہو, تم لوگ ویڈنسڈے کو آ کے پڑھ لو. یہ مسلمانوں میں یہ طاقت, اتنے گنہگار اتنے ذلیل ہونے کے بعد بھی یہ طاقت کس نے لیا؟ یہ اسی خون کے چیٹے نے دیا کہ آج کبھی جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی, اس کو یہ فائدہ ہوا کربلا کا. جب جمعہ پہ ہو تو احسان فراموشی مت کرو, تقاضا احسان شناسی ہے, جو زیادہ نمازیں پڑھے وہ زیادہ احسان کو یاد کرے. یہ جماعت وجود میں ہوتی اگر کربلا میں ایک جماعت وجود میں نہ ہوتی, نہ سنت وجود میں ہوتی, نہ جماعت وجود میں ہوتی, تو جس کو زیادہ اس بات کا دعویٰ ہو اس کو چاہیے کہ وعدہ داری زیادہ ملائے کہ تیروں کی بارش میں جس نے سنت اور جماعت کو قائم کر دیا. اداداری کسی ایک طبقے کی میراث نہیں ہے. خود مسلمانوں میں جو زیادہ روزے رکھے ان کی ذمہ داری ہے. جو زیادہ حج سے مشرف ہوئے ہیں وہ سوچے کہ اگر کسی نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل نہ کر دیا ہوتا تو کیا حرمت کعبہ بچی ہوتی. اس کا مطلب کہ زیادہ حج کرے, زیادہ شکریہ ادا کرے, بس اسی شکریہ کا نام اداداری ہے. کسی خاص رسم کی بحث میں نہیں جانا چاہیے. کون کہتا ہے کہ تابوت ضرور بنایا جائے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ جس شکل سے کر پاتے ہو اپنے حساب سے غم تو منائیے, ایسا نہ ہو کہ غم کا زمانہ اور خوشی بنائی جائے. اس کا الٹا نہ ہونا چاہیے. شکلوں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے. جس کی جو الگ الگ ملک کے الگ الگ کلچر ہوا کرتے ہیں اس کے حساب سے ہندوستان میں اداداری کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے, ایران عرب والے کسی اور طریقے سے مناتے ہیں, خود ہندوستان ہی میں یہ حلوز ہے وہ اپنے حساب سے مناتے ہیں, گاؤں والے اپنے حساب سے مناتے ہیں, شہر والے اپنے حساب سے مناتے ہیں, سب کے طریقے الگ الگ ہوا کرتے ہیں, لیکن اس ایک پوائنٹ پر سب کو کنورج ہونا ہوگا. بس میں نے آپ کی ذہنت تمام کر دیا. اور امام حسین نے بھی مقدمہ کربلا میں اسلام اور جاہلیت سے جدا کرنے کے لیے انتخاب بھی کیا اپنے سفیر کا, تو مسلم کا تاکہ معلوم ہو جائے کہ جب مسلم جا رہا ہے تو مقابلے میں جاہلیت سے جا رہا ہوگا. اس کا مطلب کہ جہاں بھیجا جا رہا ہے اس جاہلیت کو مٹانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے. بس آپ آمادہ بذریعہ ہیں, مجھے بہت تفصیل میں نہیں جانا ہے. اتنا مسلم کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے, یہ بہت بھاری بات ہے کہ حسین خود رسول کے نمائندے, رسول کے جانشین, اور انتخاب حسین مسلم پہ جا کے ٹھہر جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی نگاہ میں مسلم سے زیادہ اس وقت اس کام کے لیے معتبر اور معتمد کوئی شخصیت نہیں, نہ مسلم سے زیادہ شجاع. تاریخیں بتاتی ہیں کہ چار لوگوں کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر یہ ایک جگہ آ جائیں تو جنگ کا نقشہ پلٹ جائیں, اور کیسے منتشر ہوئے ہیں وہ کربلا کے لیے. ایک مسلم, دوسرے مختار, تیسرے محمد حنفیہ, اور چوتھے عباس. کیسے منتشر کیا گیا, مسلم کو مقدمہ کربلا بنا دیا گیا, مختار کو دشمن نے گرفتار کر لیا, محمد حنفیہ کو بہت امام مدینے میں روکنا پڑا, اور جناب عباس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اذن جہاد ہی نہیں مل سکا. وہ مسلم جب کوفے پہنچا 30,000 لوگوں نے بیعت کر لیا, یعنی پہلا رسپانس اتنا اچھا, اور اس کے بعد جیسے ہی یزید کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ حسین کا نمائندہ, حسین کا بھائی کوفے پہنچ چکا ہے اور بیعتوں کا سلسلہ رکتا نہیں ہے, اگر جلدی سب جواب نہ کیا گیا تو انقلاب آ جائے گا, تو ابن زیاد کو بھیجا گیا, اور ابن زیاد کو ڈھاکہ باندھ کے اس کوفے والے بانی حسین کے منتظر تھے. جناب مسلم نے بتایا کہ جو راستے میں بس آیا ہی چاہتے ہیں, یہ جو کچی محبت ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوا کرتی بغیر معرفت کے, اس لیے کہ یہ لکھنا خود کوفے والوں کا کہ آئیے ہمارا کوئی امام نہیں ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چاہنے والے نہیں تھے, اس لیے کہ ہمارے یہاں امامت کا تصور کسی ایک علاقے سے نہیں ہوتا, اگر وہ پردہ غیب میں ہو اور صدیوں کا غیب بھی ہو تب بھی امام ہے. یہ کہنا کہ آئیے ہمارا کوئی امام نہیں ہے, اس کا مطلب کہ یہ پیچھے والے چاہنے والے نہیں تھے, یہ فیبریکیٹ لینگویج ہے جس کو بنایا گیا تاکہ ایسا لگے. جناب مسلم کے 30,000 لوگوں نے بیعت کیا, لیکن یہ بیعت بہت دیر تک نہیں رہ سکی. ابن زیاد کے آگے ہی آتے ہی اتنی دھمکیاں, اتنے انٹیمیڈیشن دیے گئے کہ جنہیں کچے سے وہ ٹوٹنے لگے, جناب مسلم کے ارد گرد سے آلو ہٹنے لگے. جناب ہانی کے گھر میں آپ نے پناہ لیا, جناب ہانی کو بلوایا گیا, گرفتار کروایا گیا, پوچھا گیا کہ تمہارے یہاں مسلم چھپے ہوئے ہیں, پہلے تو آپ نے مصلحتاً طوریہ میں آپ نے انکار کیا, جب اصرار بڑھا تو کہا کہ ہاں بے شک ہمارے یہاں پناہ نہیں لیا ہے, تب مسلم کو ہمارے حوالے کر دو, لیکن جواب میں کہا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے, تاکہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا یا کچھ بھی کر دیا جائے, مگر مسلم کو حوالے نہیں کر سکتے. ہانی کو قتل کیا گیا, مسلم تک کی خبر پہنچی, بنی ہاشم کے غیرت کو جوش آ گیا کہ اب گھر میں نہیں بیٹھا جا سکتا ہے, آپ باہر نکل کے آئے, جنگ ہوئی, آپ نے لوگوں کو پستا کیا, اس وقت پہلے حملے میں اس لیے کہ آپ شیئر ہیں بنی ہاشم کے, لوگ بھاگے, لیکن بہت جلدی لالچ کے اندر آئے, کچھ دباؤ کے اندر آئے, کچھ لالچ کے اندر آ گئے, اب یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہوا, اب جب مسلم مسجد میں آتے ہیں تو وہ 30,000 غائب ہو کے خالی 30 بچے, اور اب جو سلام پھیر کے باہر نکلتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے. اگر آؤ تصور ذرا کرو کہ جس شخص کا استقبال اس طرح کیا گیا ہو اور اب اس کے سامنے کوئی موجود نہ ہو, میں عرض کروں گا محمد مسلم آپ پریشان نہ ہو, آپ جس کے سفیر ہیں اور جس جنگ کا آپ مقدمہ پیش کر رہے ہیں, بس یہی حال آپ کے آقا اور مولا کا بھی ہوگا کہ آخری وقت میں نہ کوئی داخلی طرف تھا نہ بائیں طرف تھا, جو آپ مقدمہ کربلا پیش کر رہے ہیں, اسلام تو ہمیشہ سے غریب تھا, بدال اسلام و غریبا, ہمیشہ اسی حالت کو اس کی ابتدا بھی ہے, پہچانا ہی نہیں گیا, نہ نمائندے کی عظمت کی گئی, نہ قانون سے پہچانا گیا. اس عالم میں جناب مسلم بھوکے بھی ہیں, پیاسے بھی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پیاس کا غلبہ ہوا, ایک دروازے کے پاس آتے رہتے کہا ضعیفہ تو سب پانی مل سکتا ہے, وہ پانی ملا, جناب مسلم نے پانی پیا, اس ضعیفہ نے کہا اے بھائی زمانہ
بڑا پورا شوق ہے تو اپنے گھر سے نہیں جاتے ہیں. عجیب فکرا ہے, میں تو جب دوسرے کتابوں میں پڑھتا ہوں لڑک جاتا ہوں. کتنی یاس اور حسرت ہے, کتنی مجبوریت ہے. جیسا ارے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے, وہ تڑپ گئی کا کون ہے کب حسین کا بھائی. وہ مسلم ہو چاہنے والی تھی گھر میں جگا دیا, میں نے تمام تفصیلات کو چھوڑا, گھر کا محاصرہ ہونے لگا. وہ مسلم باہر آئے, وہ قتال کیا, فوجوں پہ فوجی آتی رہی مگر پشپا نہیں کر پا رہے تھے. میں نے یہ روایت سے تو نہیں کہا مگر فقہ جعفری سے سنا کہ جنگ کا انداز یہ تھا کہ گلیوں میں گران مسلم کو گھیر لیا گیا, نیچے سے بھی تلواروں کے حملے ہو رہے تھے, اوپر سے عورتوں نے کھولتا ہوا پانی پھینکنا شروع کیا, لرچے پیس پیس سے پھینکے گئے مگر جب کسی طریقے سے قابو نہیں ہوا اور فوج نے فوج بلوائی تو یہی جواب اس سے دیا کہ ایک شخص کو مارنے کے لیے کتنی فوج چاہیے. تو جواب نے کہا کہ یہ کوئی پیسے کے بلیے بقال سے مقابلہ نہیں ہے, بلی ہاشم کا شیر ہے. میرا دل کہتا ہے اے مسلم کاش کے تم کربلا میں ہوتے, سجاد کے جوہر دکھاتے, مگر گلیوں میں جنگ کیسے کرتے, میدان میں جنگ کرنا الگ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی دشمن مار نہ پایا, اور یہ بلی ہاشم کی تاریخ ہے کہ دھوکے سے قتل کیا گیا, جب دیکھا قابو نہیں ملتا تو گڈھا گھوڑا گیا, اس پر کچھ کپڑا ڈالا گیا, ہنسو ہاشاد سے پھر کیا گیا. مسلم گڑے میں گرے, گرفتار کر کے میدان میں لایا گیا. بس آخری فکر آپ کی زحمت تمام کر دو, بالا خانے پہ لے جایا گیا. اوپر پہنچنے کے بعد جناب مسلم نے کربلا کا رخ کیا, السلام علیکم یا عبد اللہ. شاید یہی وجہ ہے کہ ہم نماز کے بعد جو زیارت کرتے ہیں شاید یہ سنت مسلم ہے. لاش کو اوپر سے گرایا گیا, پاس پاس باغ روایتیں بتاتی ہے کہ ٹانگوں میں رسی باندھ کے کشا کشا گرایا گیا. میں دست ادب جوڑ کے کہوں گا اے مسلم بڑی بے حرمتی ہوئی آپ کی لاش کے ساتھ, مگر آپ کا آقا مولا ذرا کربلا میں دیکھیے, اس کے بعد بھی لاش حوالے کی گئی, دفن کیا گیا, مگر آپ کا سید سردار نہ جس لاش سے دفن حسین کو دفن کرنے والا. زیر خنجر میں کہتی رہی ولدی حسین ولدی حسین. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ